आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते हैं, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़। प्रोड्यूसर हमारे असवर इमाम हैं और हमारे इंजीनियर हैं ऑड्रियस रेगस। तो आज के प्रोग्राम में मैं एक पहले ही आपको बात बता दूँ कि मैंने कुछ ऐसी कहानियाँ मुंतखब की हैं, आप इन्हें पहले सुन चुके हैं, लेकिन ये वो कहानियाँ हैं जो आपको बहुत पसंद आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि इन कहानियों को दोहराने की ज़रूरत है, ताकि हम आपको याद दिला सकें कि किस तरह, जैसे कि मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला है, कि जब कोई अकेला रह जाता है और कोई शफीक हाथ उसकी उंगली पकड़कर ख़ास तौर पर किसी बच्चे को उसकी मंजिल तक ले जाए, तो उसकी दुनिया बदल जाती है। तो हमने कुछ कहानियाँ तो ऐसे ही मुंतखब की हैं, लेकिन आगाज़ मैं करना चाहती हूँ एक ऐसी कहानी से जो अभी तक अपने अंजाम की मुंतज़िर है। ये कहानी हमने आपको काफ़ी अरसे पहले सुनवाई थी, कश्मीर में जब सन 2015 में तबाहकुन सैलाब आए थे, उनमें बेपनाह नुकसान हुआ था। उसी ज़माने में एक नौजवान लड़की ज़रीफ़ा ने हमें अपनी कहानी भेजी थी। मैं आपको बताऊं कि मुझे जिन कहानियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी है आज तक, मतलब इस बात की कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके, उनमें से एक ज़रीफ़ा की कहानी है। क्योंकि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे क्यों दुख है इस बात का इतना। और ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की थी, हमने कश्मीर में जो वज़ीर थे, जो मुतालिका शोबे से मुतालिक थे, और उनको बुलाया था, उन्होंने मदद करने को भी कहा था, लेकिन उसके बाद महीनों तक ज़रीफ़ा मुझे फ़ोन करती रहीं। उन्होंने बताया कि वो बैंक के चक्कर काटती रहीं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बहरहाल एक बार फिर हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में, जब कश्मीर से कुछ मेहमान हमारे पास आए थे यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने तذکرہ किया था कि वो कश्मीर के लिए जो रिहैब का काम भी करते हैं, जो लोग जलजले में, माफ़ कीजिएगा, जिनको कश्मीर के सैलाबों में नुकसान हुआ, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो ज़रीफ़ा की मदद कर सकते हैं। उन्होंने हाँ कहा। बदकिस्मती से ज़रीफ़ा का कॉन्टैक्ट, क्योंकि बीच में इतना अरसा आ गया, मेरे पास अब नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी कहानी सुने जो उनको जानता हो या ज़रीफ़ा खुद सुने, तो प्लीज़ आप दोबारा से अपना नंबर भेजिए फेसबुक पर। बहरहाल मैं नंबर आपका तलाश कर रही हूँ, कहानियाँ हज़ारों हैं तो कई दफ़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। और कहानी सुनते हैं ज़रीफ़ा की, और फिर आप मुझे बताइए कि इस कहानी को सुन के आपके दिल पर क्या गुजरे।
अस्सलामु अलैकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा कश्मीर की रहने वाली हूँ। मेरा एक भाई और वालदा साहिबा है। बड़े भाईजान और वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। हमारा एक खुशहाल घर था। हमारे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे। उनका तबादला हर 5 साल बाद होता था। बड़े भाईजान की पैदाइश कश्मीर में हुई और हम दो भाई बहनों की पैदाइश बॉम्बे में हुई। बचपन और जवानी मुख्तलिफ रियासतों में गुजरा और तालीम मुख्तलिफ रियासतों में पाई। वालदा साहिबा कहती हैं उनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई। 2-3 साल तक जब बच्चा पैदा न हुआ तो ससुराल वाले कहने लगे कि बहू को तलाक दे दो। हमारी दादी जान ने उस वक्त कहा था कि बहू अभी छोटी है, बच्चा जरूर होगा। हमारे भाईजान बड़े ही अन्नतों और मन्नतों से पैदा हुए। बड़े भाईजान की तालीम जब मुकम्मल हुई तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि वह बिजनेस करना चाहते हैं। स्टोन क्रशर का कारखाना लगाया। इसमें बाजरी निकलती है जो सड़कों के काम आती है। अल्लाह के फजल से बिजनेस बहुत अच्छा चला। अबू जान ने सोचा कि भाईजान कमाने लगे हैं और इनकी शादी अब की जाए। दाई की बात शुरू हुई तो उस वक्त हम हैदराबाद में थे। लड़की हैदराबाद में ही पसंद की गई। भाईजान को और छोटे भाई को हैदराबाद बुलाया गया कश्मीर से। सगाई हुई, बहुत खुशी थी घर में। कुछ दिनों बाद हमारा भी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो मानिए कि दो दो खुशियां थी। कुछ महीनों बाद भाईजान की शादी की तारीख तय हो गई। ये तारीख के बाद भाईजान के 20 दिन शादी के रहते थे। इसी दौरान कुछ दोस्त भाईजान के पास आए कश्मीर में और कहने लगे कि वह उनके साथ जम्मू चले। भाईजान ने कहा जम्मू क्या करने चलना है? तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि सीमेंट का कारखाना छोड़ेंगे जम्मू में, آپ بھی چلے ہم جوائنٹ بزنس کریں گے. باجان نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میری گاڑی میں چلو. دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ کی گاڑی پرانی ہے ہماری نئی گاڑی ہے اسی میں چلیں گے. باجان گھر آتے ہیں چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں وہ جموں جا رہے ہیں. چھوٹا بھائی بہت گھبراتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جائیے والد صاحب ہیں یہاں پہ میں امی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. کہتے میں دوسری روز تو آ رہا ہوں. دوسرے روز بھائی جان کی لاش آتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے میں. اس میں وہ کہتے ہیں گاڑی 200 فٹ کھائی میں گر گئی. ڈرائیو کرنے والا بچ جاتا ہے. بھائی جان کے دو دوست اور بھائی جان اسپاٹ ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے. ہم حیدرآباد میں ان کی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھے. جب یہ بات سنی تو آسمان سر پہ گر گیا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حیدرآباد سے کشمیر آتے ہیں. بھائی جان کو دفنا دیتے ہیں اور والد صاحب یہ سب نہ برداشت کرتے ہیں اور 7 مہینے بعد وہ بھی گزر جاتے ہیں. ان کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے. بہت زیادہ پیار کرنے والے باپ تھے وہ. ان کو لڑکی بہت پسند تھی. امی کہتی ہیں جب بھائی جان پیدا ہوئے تو وہ اتنا خوش نہیں ہوئے. جب میں پیدا ہوئی ہوں تو وہ 7 دن تک جاب کرنے ہی نہیں گئے. کہا نہیں میں بہت خوش ہوں میری بیٹی پیدا ہو. بہت زیادہ پیار کرنے والے ابو. بھائی بھی بہت پیار کرتے تھے. لیکن ان کو میرے پہ ناز تھا کہ یہ ہماری ایسی بہن ہے. کہ وہ کہتے تھے یو ڈونٹ نو واٹ یو آر یو آر اون یور سپر اسٹار. میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ میری لائف میں ایسا ہونے والا ہے. 3 سال تک تو ہمارے یہ ملازم لوگ ہیں وہ چلاتے ہوتے ہیں کارخانے کو اور چوکی دار بھی ہوتا ہے کارخانے میں. لیکن دن دہاڑے کچھ لوگ آئے اور وہ کارخانے کے جو سب سامان ہے نٹ بولٹس کھولنے لگے. چوکی دار بولتا ہے وہاں کے آس پڑوس کے لوگ بولتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں نکال رہے ہیں. کہہ رہے نہیں ہم تو ان کے گھر لے رہے ہیں. ان کا بھائی تھوڑا مینٹلی اپسٹ ہو گیا ہم انہیں کے گھر اس کو لے جا رہے ہیں. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا خود یہاں لگا لے گا اپنے آپ کارخانہ اور پھر شروع کرے گا. لیکن وہ چوری کرتے ہوتے ہیں سب کچھ ایسے دن دہاڑے نکال کے لے جاتے ہیں. اس ٹائم ہماری مشکلات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ذریعہ ہی نہیں رہتا کمانے کا. مجھے پڑھائی چھوڑ کے واپس گھر آنا پڑتا ہے. میں جا کے ٹیوشن کرنے لگتی ہوں یہ وہ کرنے لگتی ہوں جیسے کہ گزارا چلے 3 سال تک. گھر میں مرمت ہو رہی تھی. لوگ کام کر رہے تھے دن بھر گھر میں اور رات میں نکاح پوش بن کے گھر کو لوٹ لیا. 11 لوگ آ گئے ہم کو ایک سائڈ میں کھڑا کر کے. سب جو گھر کا سامان وغیرہ تھا جو بھی کچھ تھا لے کر صاف کر کے چلے گئے. اس صدمے سے امی کی کمر ٹوٹ گئی. 2 باری ٹانگ کا فریکچر ہو گیا. غم میں بہت زیادہ ہیں. دونوں آنکھوں میں کٹریکٹ ہے. ان کا آپریشن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ خرچہ اس کا بہت زیادہ آتا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ زندگی کا گزر بسر کیسے ہوگا. تجربہ کچھ نہیں تھا. فیصلہ یہ کرا کہ نوکری کروں گی. پرائیویٹ اسکول میں اپلائی کیا. چونکہ پرائیویٹ اسکول تھا کچھ مہینوں تک کام ملتا تھا. اس کے بعد منع ہو جاتا تھا کہ دوسرے اس مہینے بعد آپ نہ آئے. پرنسپل سے ریکویسٹ کرتی تھی کہ مجھے منع مت کیجیے میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا. تو وہ سیدھا کہتے تھے کہ اگلے مہینے سے آپ اسکول نہیں آنا. مجھے حد سے زیادہ تکلیف ہوتی. میں پرنسپل صاحب سے رو رو کر ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ آپ مجھے ڈس کنٹینیو کرنے کے لیے نہ کہیں. لیکن چونکہ یہ پرائیویٹ اسکول ہوتا تھا منع کر دیتے تھے. پھر میں نے دوسرا بہت بڑا قدم اٹھایا کہ اپنا ہی کیوں نہ کچھ بزنس کیا جائے. اخبار پڑھتی تھی. اخبار میں نکلا سرکار لون دیتی ہے کارخانہ کھڑا کرنے کے لیے. اپلائی کیا میں نے اپنے یونٹ کے لیے. سوچا سرجیکل بینڈیج کا یونٹ چھوڑوں گی. اس میں گورنمنٹ 25 لاکھ روپے دیتا تھا. اس کے لیے اپلائی کیا. انٹرویو پاس کیا. گورنمنٹ نے 2.25 لاکھ روپے دیے اور اس کے بعد 1 لاکھ اور دیا. 3.25 لاکھ روپے دے کر بولا کہ اسٹارٹ کرو. بنیاد تیار کی اور مٹیریل سارا لا کے رکھا کہ تعمیر کروں گی اسٹرکچر یونٹ کے لیے. لیکن ایسا زبردست سیلاب آیا کہ سارا سب کچھ بہا لے گیا. بینک والوں نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں. آپ خود اپنا پیسہ اپ کریے اسٹرکچر تیار کیجیے. اس کے بعد ہی کچھ پیسہ ملے گا. اس سیلاب نے ایسی تباہی مچا دی. گھر کی سب چیزیں سیلاب کی نظر ہو گئی. بستر کپڑے برتن سب کچھ ختم ہو گیا. اس چیز نے تو میری کمر توڑ دی. اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کروں. زندگی کی اس مول پہ کھڑی ہوں جہاں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا کروں. یہ تھی میری کہانی. شکریہ.
کہانی تو بہت تکلیف دہ ہے آپ کی زندگی کی. کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک بھائی آپ کے اور ہیں. وہ آپ سے چھوٹے ہیں بڑے اور کیا کرتے ہیں؟
وہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. وہ ابھی بھی ہائپر شاک میں ہی ہیں. یہ سجا جو وہ کہہ رہے تھے بھائی جموں چلے گئے دوسرے دن آئیں گے. دوسرے دن ان کی لاش آئی.
آپ کہاں میڈیکل کالج میں تھیں اور کون سے ایئر میں تھیں؟
میں ساؤتھ کرناٹک میں 3 ایئرس تک ایم بی بی ایس کیا ہے میں نے. یہ جو فائنینشیل کرنچ آیا, جب کارخانہ ختم ہو گیا تو پیسے تو نہیں دستیاب ہو سکے. ممی جب فون کرتی ہیں تو بہت روتی ہیں فون پہ, کہتی ہیں آپ جلد آئیں جلد آئیں. اس ٹائم وہ بتایا نہیں کہ ہمارا کارخانہ لوٹ گیا, اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے روپیوں کا. جب یہاں آتی ہوں تو سب کچھ لوٹ کیا ہوتا ہے. ہم تو اب کہتے ہیں کہ ہم زندہ کیسے رہیں, ہم کیا کریں, اور برے دنوں میں کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا.
تو سمین کہانی آپ نے سنی ہوگی, اور مجھے یقین ہے آپ کے دل پہ بھی اتنا ہی اثر ہوا ہوگا جیسا کہ میرے دل پہ. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے. ویسے ابھی ابھی میسج انہوں نے بھی کیا, اعجاز لون نے, انہیں کی کہانی ہم نے نشر کی تھی جس میں پروفیسر پیرزادہ صاحب آئے تھے, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ظریفہ کا کام ضرور کر دیں گے. میں نے یوسف جمیل صاحب سے بھی کہا ہے, ظریفہ سے درخواست ہے کہ پروگرام سن رہی ہوں تو کانٹیکٹ کریں. یوسف جمیل صاحب کو جانتی ہیں, ان سے کانٹیکٹ کریں اور وہ ان کو نمبر دے دیں گے مزید جو بھی دینے. تو ہمارے ساتھ احمد شارق ہیں اس وقت, اور فیس بک پر نعمان منیر نے اور منیر خان صاحب دونوں نے تعریف کی ہے پروگرام کی, بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی شارق صاحب السلام علیکم. شارق صاحب میرا خیال اسفر انہیں آواز نہیں آ رہی شارق صاحب کو, ان کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا تو سمین آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ آپ اسے ٹیلی فون کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں, نمبر آپ کو معلوم ہے ٹول فری 0800-777-8789. آپ میں سے بہت سو کو خیال ہے کہ فون نہیں ملے گا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل کافی ہمارے جو نئے سننے والے ہیں ان کا ٹیلی فون مل جاتا ہے, تو آپ بھی کوشش کیجیے. اور ہاں, آج ایک کہانی جو ہم سنانے والے ہیں وہ فلک شیر صاحب کی ہے, جنہوں نے بارہا ٹیلی فون پر کانٹیکٹ کیا ہے مجھ سے. تو اگر فلک شیر صاحب فون کرنا چاہیں پروگرام کے بیچ میں تو کر لیں, اور ہم پھر انہیں دوبارہ کال کر لیں گے. تو نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا 0800-777-8789. کشمیر کے سننے والے اگر ہمیں فون کرتے ہیں تو ہم ان کو خود مطلب نمبر بھیجتے ہیں تو ہم کال کر لیتے ہیں. احمد شارق ہمارے ساتھ ہیں. جی احمد شارق السلام علیکم.
السلام علیکم احمد صاحب جی,
کیسے ہیں آپ بھیا؟
الحمدللہ شکر خدا کا چلتا ہے.
تو کہاں سے آپ, سری نگر سے بات کر رہے ہیں؟
نہیں میں ایکچولی شوپیان سے ہوں.
شوپیان سے بات کر رہے ہیں. اچھا یہ جو کہانی ہم نے سنائی تھی یہ بانڈی پورہ سے تھی, ظریفہ کی جو کہانی تھی نا,
بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے. میں خود اس سیلاب کی وجہ سے افیکٹڈ ہوا تھا.
اچھا کیسے, آپ کہاں تھے اس وقت؟
میں شوپیان میں ہوں.
اچھا تو سیلاب جو ہے سب سے زیادہ کون سے علاقے کو, دریائے جہلم میں مجھے پتا ہے اس کے آس پاس تو بہت تباہی ہوئی تھی, تو کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے اس سے؟
بانڈی پورہ میں بہت ہی زبردست دھوم اس نے مچا, طوفان مچا اس نے بانڈی پورہ میں. سری نگر میں اور یہاں اسلام آباد سائڈ میں پڑتا ہے, کلگام ڈسٹرکٹ میں بھی بہت سارا نقصان ہوا. میں ایس ٹی کالج سری نگر میں پڑھتا تھا, تو میرا ہاسٹل وہاں تھا. ہاسٹل میں سبھی بکس تھے, بستر تھا, سب کچھ تھا, رہنے کے کپڑے وہاں تھے. اچانک سے آفت ہو گئی تو ہم ہاسٹل چھوڑ کر چلے گئے. گھر آئے تھے جا کر آلموسٹ 20-25 ڈیز کے بعد جب ہم کو سری نگر جانے کا راستہ ملا, تو وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو سارا ہی تباہ ہو چکا تھا.
اچھا
پہلے جو بہن اپنی سٹوری کہہ رہی تھی ریئلی ہارڈ ٹچنگ تھے. آلموسٹ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ جو وہ پورا افیکٹڈ ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے.
اور پتہ ہے شاری, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پہلے اتنا بڑا ایک طوفان آ چکا ہو, جیسے پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر بھائی کا انتقال ہوا, پھر دوسرا بھائی جو ہے اس کی وجہ سے صدمے میں آ گیا, اور یہ ایک طرح سے بچی جو ہے بالکل اپنی امی کے ساتھ اکیلی رہ گئی, مطلب پورے گھر کی کیئر کرنے کے لیے, پھر اس کا وہ کارخانہ جس کے لیے اس نے لون لیا تھا وہ بھی بہ گیا, تو افسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اب آپ باقی کہانیاں سنیے ہماری, اور فیس بک پر اگر میسج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ باقی سننے والوں سے میں کہتی ہوں کہ فیس بک پر اگر آپ ہمیں میسج کریں ہم ضرور پروگرام کے بیچ میں پڑھ دیں گے. تو دوسری کہانی ہماری کشمیر سے ہی ہے, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے. 2015 میں بھارتی زیر انتظام کشمیر کو اگر تہوبالا کیا تھا سیلابوں نے, تو 2005 کے زلزلے نے پاکستانی کشمیر میں اور آس پاس کے علاقوں بالا کوٹ وغیرہ میں وہ تباہی مچائی تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مجھے یاد ہے کہ میں اس سے پہلے بھی صرف ایک ہفتے پہلے زلزلے سے میں اس علاقے میں تھی, اور پھر میں دوبارہ جو ری ہیپ کی کوششیں تھیں اس کی کوریج کے لیے گئی تھی. مجھے کچھ یقین نہیں آیا تھا جبکہ بالا کوٹ کے جس گاؤں میں گئی تھی وہ تھا ہی نہیں, وہاں ایک پہاڑی کھڑی ہوئی تھی. پتہ لگا کہ وہ تو پورا راستہ بند ہو گیا, پہاڑی نے پورے گاؤں کو دبا دیا. بہت دن تک تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ جو بچوں کی فوٹوز وغیرہ میں نے ایک سال پہلے کھینچی تھیں بڑی مشکل سے میں ان کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کبھی میں اس کو فیس بک پہ ڈالوں گی اور معلوم کروں گی کہ سب بچے کہاں ہیں، کیسے ہیں، اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں اور اپنی تصویر کو پہچان سکیں. بہت سی تصویریں ہیں میرے پاس. تو چلیے ہم کشمیر کی کہانی ایک اور سنتے ہیں. اور یہ کہانی ایک ایسے بچے نے بھیجی تھی ہمیں جس کا پورا خاندان زلزلے سے متاثر ہوا تھا اور چھوٹا سا بچہ تھا، پھر بھائیوں نے اس کو پالا اور بڑی بہن نے، پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے اس کی زندگی میں جو ہیں پریشانیاں آئیں. جواد اصغر ان کا نام ہے، مگر اس کہانی کا ایک بہت ہی خوش آئند انجام ہے. وہ کیا تھا ابھی سنتے ہیں، لیکن پہلے جواد کی کہانی سنیں.
میرا نام جواد اصغر ہے، میں ضلع مظفر آباد تحصیل ٹیکہ کے گاؤں چھانج سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد علی اصغر مرحوم الیکٹریشن تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے قریبی بازار پر ٹیکہ میں گیس بھرائی کا کام کرتے تھے اور ہم چار بھائی اور تین بہنیں تھیں. مجھے گاؤں کے دیگر بچوں کے ساتھ اس وقت واحد گرلز پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا. جماعت اول کا طالب علم تھا. 8 اکتوبر 2005 کو میں اپنے اسکول میں تھا، اچانک زمین زوردار دھماکوں کے ساتھ لرز اٹھی. ہم سب خوف زدہ ہو گئے. اسکول کی عمارت لینڈ سلائڈنگ کے باعث گرنا شروع ہوئی. مجھے یاد نہیں کہ میں اپنے دیگر خوش نصیب یا بد نصیب ساتھیوں کے امراض کسی طرح اس گرنے والی عمارت سے باہر نکل آیا. ہمیں علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. ہمارے چند ساتھی اسکول کی عمارت تلے دب گئے، جن کو بعد میں مردہ یا شدید زخمی حالت میں نکالا گیا. ہمیں گھر کی کوئی خبر نہیں تھی. میں بھی اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح اپنے اشیانے کی طرف چل پڑا. جب میں گھر پہنچا تو گھر کا نام و نشان نہیں تھا. ہمارے چند رشتے دار جو زندہ بچ گئے تھے، ہمارے مکان کی لکڑیاں اور پتھر دائیں بائیں الٹ رہے تھے، اور میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا کہ میری امی ہوم میں لت پت درخت کے نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی. میں نے امی امی آوازیں دینا شروع کی تھی، لیکن کوئی جواب نہ آیا. میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میری امی ہمیشہ کی نیند سو گئی ہیں. میرے رشتے داروں نے میرے ابو کو گرے ہوئے مکان سے نکال لیا. انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی. میری چھوٹی بہن جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے ناراض ہوگی، کیونکہ اس نے بھی امی کے ابو کے ساتھ جانے کی ٹھان دی تھی. ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ ہماری تایا اور پھوپھی بھی تھی. ان کا ارادہ بھی میرے والدین کے ساتھ جانے کا تھا. بعد میں علم ہوا کہ ہمارے گھر میں تین مہمان بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے والدین ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے. میرے بعد جانے والے تین بھائی اور دو بہنیں جو مختلف اسکولوں میں تھے، وہ بھی پہنچے. کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کیا ہو گیا ہے. ہر طرف چیخ و پکار تھا. میرے رشتے داروں نے حسب روایت قبریں کھودیں اور ان سب کو دفن کر دیا. شام ہو گئی تھی، بارش نے بھی زور پکڑ لیا. ہمیں گاؤں کے سب رشتے داروں کے ساتھ ایک کھیت میں جانا پڑا. مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، نہ روٹی تھی اور نہ روٹی کھلانے والا. ہم ایک چادر کے نیچے اپنے آپ کو بارش سے بچاتے رہے. رات گزر گئی. بعد میں پاک فوج نے ہمیں سب کی طرح ایک ٹینٹ دیا. ہم اپنے تایا جو یہاں نہیں تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ رہنے لگے. گورنمنٹ نے مکان کی تعمیر کے لیے معاوضہ دیا. بھائی نے اپنا مکان تعمیر کرا لیا. ہمارے تایا ہمارے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر تھے، اس لیے ہم اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے نئے مکان میں آ گئے. بہنوں کی دیکھ بھال مشکل تھی. بھائی نے اس لیے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں داخل کروا دیا. ہماری بہنیں وہاں تعلیم حاصل کرتی تھی. ایک دن ہاسٹل سے فون آیا کہ تھوڑی بہن کی صحت خراب ہے. بھائی نے ہاسٹل سے بہن کو سی ایم ایچ مظفر آباد لے گئے. ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ایبٹ آباد اسپتال میں جانے کا مشورہ دیا. بھائی کے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہ تھی. اس دن بھائی اسے گھر لے آیا، کسی سے ادھار لے کر اسے ایبٹ آباد اسپتال لے جائے. اسی رات ہم سب سو گئے. جب ہم بیدار ہوئے تو ہمارے گھر میں بہن بستر پر مری پڑی تھی. بھائی نے اس کی تدفین وغیرہ کروائی. چند ماہ بعد ہمارا ایک بھائی جو گھر سے بھاگ گیا تھا، ہم سب اس کی تلاش کرتے رہے. وہ گجرا والا پہنچ گیا. سڑک کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی کی ٹکر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا. اسپتال سے فون آیا کہ بھائی نیم خوردہ حالت میں روڈ پر پڑا ہے. بڑا بھائی اس کو لینے وہاں پہنچ گیا. ایک سال تک اس کا علاج کروایا. اس وقت زندہ بچ گیا، لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہو گیا. وہ گھر میں رہتا تھا. ایک دن گھر سے باہر نکلا، ہم سب اسکول میں تھے، مکان کی چھت پر چڑھا اور وہاں سے گر کر فوت ہو گیا. میرے ایک بھائی جو ایج ایک یونیورسٹی میں بی ایس سی میڈیسن کا طالب علم ہے، میرے بھائی نے محنت کر کے اس کا داخلہ کروایا، جس کی سالانہ 1,00,000 فیس تھی، جو پوری کرنے کے لیے بھائی نے دکان بیچ ڈالی اور اس فیس ادا کروائی. ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اب محنت مزدوری کر کے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ بھائی اب دکان چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے لگ گئے ہیں۔ میں اب جماعت دین کا طالب علم ہوں۔ گھر 2015 میں نے میٹرک کا ایگزام دیے اور رزلٹ بھی آ گیا۔ میٹرک کی امتحانی فیس جمع نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے میں گھر سے بھاگ گیا اور اسلام آباد مٹھائی کی دکان پر کام کیا۔ میٹرک کی امتحانی فیس جمع کی اور میٹرک سائنس سے پاس کر لی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں، پڑھ لکھ کر انجینئر بن کر ایسی تعمیرات کرواؤں جو زلزلے سے محفوظ ہوں، تاکہ لوگوں کی جانوں کو زلزلے سے بچا سکوں، لیکن کسی صورت میں ممکن نظر نہیں آتا۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، میرے ایک بھائی جو دن بھر محنت کر کے مارے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اس کے بس میں نہیں کہ وہ میرا خواب حقیقت میں تبدیل کر سکے۔ ہاں اگر اس دنیا میں کوئی فرشتے صفت ہو تو میرے خواب کو تعبیر تک رسائی دلوا سکے۔ یہ ہے میری کہانی۔
جواد، اس وقت آپ کی کیا عمر تھی جب زلزلہ آیا؟
5 سال کا تھا، تقریباً 5.5 سال کا۔
اچھا، اور آپ کے بڑے بھائی؟
میرے بڑے بھائی 17 سال کے تھے، ایف ایس سی کے طالب علم تھے۔
اچھا، تو میٹرک آپ کا کلیئر ہو گیا؟
جی کلیئر ہو گیا، سائنس میں۔
سائنس میں کتنے نمبر آئے تھے آپ کے؟
میرے نمبر 550۔
تو ایسا میری کہانی آپ نے سنی، جواد کی کہانی تھی، اور اس کہانی کا بہت ہی یعنی ایک غیر معمولی اچھا جو ہے اینڈ تھا، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب اس دن ہمارے پروگرام میں تھے۔ جواد کا کمال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، اس بچے کی پوری زندگی، اس کی عمر دیکھیے، 5.5 برس کی عمر سے اس نے کتنی دشواریاں اٹھائی، مگر یہ ہر کلاس میں فرسٹ آتا ہے اور بہت ہی ہائی، مطلب اے گریڈ، میرے خیال ہے 80 سے اس کے زیادہ یا 90% مارکس ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا ایک کالج ہے، اخوت، ڈاکٹر صاحب کا کیا اخوت، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا اخوت فاؤنڈیشن کا، جس میں پورے پاکستان سے جو سب سے بہترین طالب علم ہوتے ہیں، ہر غالباً صوبے سے کوئی اس میں کوٹا ہے، اور وہ اس کا سیمسٹر شروع بھی ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اسی وقت جواد کو اس کالج میں داخلہ دے دیا۔ اب جواد کبھی کبھی مجھے میسج کرتے ہیں، ویسے کافی دن سے نہیں آیا جواد آپ کا کوئی میسج، میری شکایت نوٹ کر لیجیے آپ، اور بتاتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں، ان کی کیسے زندگی بدل گئی۔ وہ اس کالج میں ہیں جہاں جانا بہت سارے ایسے لوگوں کا خواب ہے جن کو زندگی کی ہر نعمت حاصل ہے، لیکن جواد کا یہ خواب پورا ہوا۔ اور میں جیسا ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی دکھی شخص کی آپ انگلی پکڑ سکیں، اس کو تھوڑا سا سہارا دے سکیں، یہ تو خیر بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے کام کیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں، ایسے آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو آنا تھا اور کچھ وجہ ہے، ان کا ٹیلی فون ہمیں بہت کوشش کے باوجود نہیں ملا، تو کوشش کروں گی کہ اگلے پروگرام میں وہ آئیں۔ کالرز ہم لیتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے۔ اعجاز حسین کھوسو ہیں خیر پور ناتھن سے، کھوسو صاحب، اعجاز حسین کھوسو۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اعجاز صاحب بولیں۔
سر ہمارا گاؤں جو ہے نا خیر پور ناتھن شاہ سے
جی جی
6 کلومیٹر دور ہے۔
اچھا، وہاں پر ہیں آپ؟
2010 میں یہاں سیلاب آیا
جی،
یہاں ہمارا گاؤں سارا ڈوب گیا۔
اچھا،
اس میں ہمارے گاؤں میں 200 بچے ہیں جو اسکول پڑھنے والے ہیں، وہ اسکول گر گیا۔ ابھی ایک چھپری بنائی ہوئی ہے، اس میں بچے پڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے اپلائی کیا ہے، آفیسر دیکھ کے گئے، سروے کر کے گئے، لیکن ہماری کوئی شکایت آگے جا کے کچھ نہیں ہوا۔
اچھا، میں اب ایک بات کہوں گی آپ سے، اعجاز صاحب ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے اس پروگرام میں بہت آپ کی کہانی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ایک اپنی کہانی سنانا چاہ رہے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اس پروگرام میں کہانیوں کا یہ ایک مقابلہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ اپنی کہانی لکھ کے بھیجتے ہیں اور اچھی کہانیوں کو ہم منتخب کر کے اور ہم انہیں نشر کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ اسکول کی بات کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے اگر آپ اپنی کہانی ہمیں اچھی طرح سے لکھ کے بھیجیں، ان بچوں کی کہانی لکھ دیجیے، ان میں سے کچھ بچوں کی کہانی جو پڑھنا چاہتے ہیں، کیسی زندگی ہیں ان کی، خود اپنی زندگی کی کہانی لکھیے، تو ہم ضرور آپ کی کہانی نہ صرف یہ کہ نشر کریں گے، بلکہ میرا وعدہ کہ ہم پوری کوشش کریں گے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کام ہوگا یا نہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی۔ تو پلیز آپ اپنی کہانی لکھ کے بھیج دیں۔
آپ کے ادارے کے بہت जो है वहाँ आते हैं अखबारों में, लेकिन वो कुछ करते नहीं है।
जी मैं समझ रही हूँ, सरकारी अहदेदार तो आते हैं, हमारा इदारा नहीं, हमारा इदारा तो कहीं नहीं जाता, यहीं रेडियो पे हम बैठे होते हैं, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सरकारी अफसरों की बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह कि पाकिस्तान में बहुत सी एनजीओज भी इस काम में, जैसे मैं भी जिक्र कर रही थी अख़ुत फाउंडेशन का, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि किसी एनजीओ के ज़रिए आपका काम करवा दें। तो एजाज साहब कहानी लिख भेजिए, पीओ बॉक्स 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान के पते पर भेज दें, और कहानी हम ज़रूर अच्छी हुई तो नशर करेंगे, और मुझे यकीन है अच्छी होगी कहानी, मुझे अंदाज़ा हुआ। अच्छा मुमताज़ साहब हैं कश्मीर से। जी मुमताज़ साहब
अस्सलाम वालेकुम बाजी।
जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं
बाजी? मैं डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद कश्मीर शारदा से बात कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आपके खामोश लिसनर हूँ, काफ़ी अरसे से जब से चार वर्सेस या दूसरी ये थे सब प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो आपकी ये कहानी और आपको अल्लाह इस चीज़ का अजर दे कि कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए आपकी इस कहानी इसके इस प्रोग्राम की तवसत से। मेरी दुआ कि अल्लाह करे आप लोगों की उम्र में बरकत दे और आपको ये नए काम करने की मजीद और ताकत और हिम्मत दे।
बहुत तो शुक्रिया आपको रिक्वेस्ट है। जी 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 फरमाइए। जी जी फरमाइए, क्या रिक्वेस्ट है?
2005 में जो अर्थक्वेक हुआ था ना,
जी जी,
तो इसमें मैं आर्मी में था, और जो पटेका से जो आपको कहानी जिस बच्चे ने भेजी है
जी,
तो मैं इधर ही मेरी देवलिया में के मुकाम पे था।
अच्छा।
तो मुझे पता है कितना नुकसान हुआ था, और 2010 में जो इधर बारिशों की वजह से कश्मीर में नुकसान हुआ, तो उसमें जाती हमारा अपना सब कुछ बह गया था। तो ये कि किसी का दर्द कितना कम है या कितना ज्यादा है, लेकिन आपको इसका बहुत ज्यादा अजर अल्लाह दे, आपको आपने बहुत लोगों के काम करवाए, मैं शायद ही कोई आपका प्रोग्राम है जो मैंने ना सुना हो।
मुमताज़ साहब बहुत शुक्रिया, मैं
बहुत खुश हूँ।
अब आप मेरी एक दरख्वास्त सुनिए, मुझे ये मालूम है कि आपने बताया फौज में थे, पाकिस्तानी फौज ने बहुत ही काबिल कदर और बहुत ज़बरदस्त काम किया था, और वो हमेशा करती है जब इमदाद की और बहाली के कामों में, आप उसका हिस्सा थे, आपने बहुत सी कहानियाँ अपनी आंखों से देखी होंगी, लोगों की मदद की होगी, प्लीज़ कोई ऐसी कहानी मुझे लिखकर भेजें जिसने आपके दिल पे बहुत असर किया हो, मेहरबानी से, मुझे खुशी होगी, क्योंकि जब लोग ऐसी कहानी भेजते हैं ना जिस जो दूसरे भी सीख सकें कि किस तरह उन्होंने, क्योंकि हर कहानी कई कहानियाँ हमें मिलती हैं जिसमें वो लोग कुछ भी नहीं चाहते, वो सिर्फ शेयर करते हैं अपनी खुशी को, किसी की मदद के जज्बे को, मुझे यकीन है आपकी कहानी ऐसी होगी मुमताज़ साहब, तो प्लीज़ लिख भेजिए आप कहानी, और हम फौरन आपकी नशर करेंगे आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से कहानी लिखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और चुनिया से मोहम्मद तारिक चुगताई साहब एडवोकेट हैं हमारे साथ।
अस्सलाम वालेकुम बहन।
जी वालेकुम सलाम
बहन। ये बेटी कहानी मैंने सुनी और जवाब भाई की मैंने कहानी सुनी
जी,
तो असल में शनाज आपको ये पता नहीं कि आप ये कितना बड़ा जहाद कर रही हैं, मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, आप ये हमारे माशरती लोहे हैं जिनको आप सारी दुनिया के सामने रखती हैं, और मेरे ख्याल में मैं बहुत अरसे से इस प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, 2012 में मेरी कहानी मैंने नशर मेरी हुई थी।
जी हाँ बिल्कुल, तो शुरू में आपने भेजी थी चुगताई साहब, मुझे याद है आपकी कहानी
जी,
जो हमने प्रोग्राम शुरू किया बिल्कुल
जी, 5 अप्रैल 2012 को मेरी कहानी में शुरू हुई थी, ब्लड के मसले में, वो खून का मसला था।
जी हाँ बिल्कुल, आपने फिर एक अपनी एनजीओ बनाई थी जिसमें आप ब्लड लोगों का, क्योंकि किसी को आपने मरते देखा और आपके दिल पे बड़ा असर हुआ था उस बात का, या जख्मी देखा था, मुझे ये पूरी तरह याद है
जी, बलाल वेलफेयर फाउंडेशन की बहन, तो वो कहानी वो रिक्वेस्ट है कि वो 5 अप्रैल 2012 को मेरी कहानी में शुरू हुई थी
जी,
तो मुझे वो कहानी की रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, अगर मुमकिन हो सके तो मेरी आईडी पे भी सेंड की जा सकती है,
मैं जरूर करूंगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कीजिए और मैं उसी पे फेसबुक पे आपको जवाब वो अगर रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी, वैसे मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे स्क्रिप्ट भी मिल जाता है फिक्र ना करें, मैं आपकी दोबारा भी नशर कर दूंगी, मुझे याद है आपकी कहानी बहुत प्यारी कहानी थी, इसीलिए मुझे कि आपने कितना बड़ा काम है कि आपने फिर लोगों को ब्लड देने का काम शुरू किया, तो बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। गुल जमीन साहब है हमारे साथ मेहमान एजेंसी से। गुलजमीन साहब
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं गुलजमीन?
क्या हाल है? खैर ठीक ठाक।
जी जी बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसे हैं?
बस आपकी दुआएं हैं, मैं तो तकरीबन 3-4 साल से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और इसके लिए अभी ये पेटीशन नंबर लगाया है
हाँ।
क्योंकि काफी तकलीफ था, اور ریڈیو آپ کی کہانی بہت اچھی کہانی پروگرام ہے اور بہت لوگوں کی جو امداد ہو رہی ہے اور ہم بھی خوش ہو رہے ہیں اور ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے کر لے, لیکن اتنا ہمارا تعاون نہیں ہے, ہمارا اتنا وسیلہ نہیں ہے.
بلال صاحب
پھر بھی یہ محسوس کرتے ہیں نا.
گلزمین صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں ہمیشہ ہر ایک سے یہ بات کہتی ہوں, مجھے پورا پتہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بھوکا شخص آئے گا نا, آپ جیسے انسان ہیں, آپ اپنی روٹی میں سادی روٹی ضرور اس کو کھلائیں گے اگر آپ اس کے سامنے. تو یہی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی کالج میں داخلہ دلا دیں یا ان کا پورا خرچہ اٹھا لیں یا ہم کوئی اسکول بنوا دیں, لیکن تھوڑا تھوڑا اگر ہم سب کرتے رہیں نا, اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے. اور دیکھیے جتنے بھی ہم کام کرواتے ہیں, ہم کوئی یہاں امریکہ سے نہیں کرواتے. اگر امریکہ میں بھی کسی سے ہم کہتے ہیں تو فرض کریں دادو کی کسی گاؤں سے کہانی آتی ہے تو میں دادو کے کسی شخص سے کہتی ہوں کہ آپ کے گاؤں سے کہانی آئی ہے, آپ ان کے لیے پیسے کچھ بھیجا کریں. تو وہ آپ ہی کے اپنے بہن بھائی ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ ہم کچھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.
ایک منٹ, ایک یہ کام جو ہے جو کہانی آپ بھیج رہے ہیں اور یہ جو مسائل ہے, یہ ہمارا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس کا امداد بھی دینا چاہیے. لیکن بہرحال ہم نے بھی ایک پلائی تنظیم بنایا اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں, اور ایسا جو غریب لوگ ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اس کا بالکل گھر ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ میں نے این جی او بنایا اور ابھی میں پروسیس کر رہا ہوں, اس میں اس کا رجسٹریشن کر رہا ہوں.
شکریہ, میں آپ سے کہوں گی کہ دوسرے کالر کو مجھے لینا ہے, مگر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اپنی این جی او بنا لیں, ہمیں بتائیے گا. اچھا میں تھوڑے سے میسج پڑھ دوں. سردار جاوید محمود صاحب نے تعریف کی ہے بہت, نعمان منیر نے اپنا فون نمبر بھیجا ہے, ہم ابھی کوشش کرتے ہیں ملانے کی, میں دیتی ہوں ان کو. اور ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, لیکن محمد شریف ہے ملتان سے, آپ فون پر رہیے, میں بھی بات کرتی ہوں آپ سے. بلال احمد نے ایک اچھا سا میسج بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ چاہے بھارت اور پاکستان کی حکومتیں ہمیں ساتھ ملانے کے لیے کچھ کریں نہ کریں, لیکن وائس آف امریکہ کی اردو سروس پوری تندہی سے کام کر رہی ہے. بہت شکریہ. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وائس آف امریکہ اردو سروس جو ہے وہ ایک پل کی طرح ہمارے درمیان ہے. اسی طرح جیدیپ گادوی نے اردو وی او اے کا شکریہ ادا کیا ہے. جیدیپ, مجھے امید ہے میں آپ کا نام صحیح لے رہی ہوں, غلط لے رہی ہوں تو سوری, مجھے معاف کیجیے گا. اور ہم کوشش کرتے ہیں باقی لوگوں کو فون ملانے کی. وسیم لون نے کہا ہے کہ آپ کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. وسیم لون, میں سمجھ گئی کہ آپ کشمیر سے فون کر رہے ہیں, اور ابھی ہم نے کشمیر کی دونوں کہانیاں نشر کی ہیں. اچھا بہت شکریہ آپ سب کا. اور شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے. جی شریف صاحب, السلام علیکم.
السلام میم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟
اللہ کے کرم, اللہ آپ کو خوش رکھے. میم مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے, کافی عرصہ ہو گیا کوشش کرتے ہیں آپ سے بات کرنے کی.
مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے.
اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے جو کہانی سنائی ہے بچے کی, بڑی درد بھری کہانی ہے. اور میں اس وقت, میں بھی 2005 میں میرپور آزاد کشمیر دریال میں تھا
جی.
تو صبح کے ٹائم تقریباً 8 بجے کے قریب زلزلہ آیا تھا ہمارے یہاں, ہمارے پاس
جی.
تو اس وقت میرپور میں جتنا نقصان ہوا تھا, خیر مظفر آباد میں بہت زیادہ ہوا. تو اس بچے کی کہانی سن کر مجھے وہی دن دوبارہ سے یاد ہے جس ٹائم زلزلے میں ہم بھی وہاں تھے.
آپ لوگوں سے زیادہ کون اس غم کو سمجھ سکتا ہے نا, آپ اس کو, اس غم کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے گزرتے دیکھی ہے لوگوں پہ نا کہ کس طرح کیا ان کے ساتھ ہوا. تو
اللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو استقامت دے اور اس کی زندگی میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے.
بہت خوش ہے یہ بچہ, بس آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں سے وہ بچہ بہت خوش ہے. آپ یہ دعا کیجئے ظریفہ کو بھی نا قرضہ مل جائے اور ان کا کارخانہ بن جائے اور یہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا.
میم ایک منٹ, میم
جی
میں نے وہ کہانی آپ کو بھیجی تھی اور آپ نے ریکارڈ بھی کی تھی, ہماری ایک کہانی تھی تو اس کے بارے میں اب تک کوئی,
کب آپ نے ریکارڈ, پورا نام کیا آپ کا؟
محمد شریف.
نہیں اچھا پورا نام یہی ہے آپ کا, تو آپ نے ریکارڈ کب کروائی تھی؟
تقریباً 3-3.5 ماہ ہو چکے ہیں.
اچھا تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے کیونکہ بہت ساری جمع ہو گئی ہیں کہانیاں, میں بہت جلد آپ کی کروں گی. اور آپ ایک پلیز تکلیف کیجیے گا کہ ہمارے جو اسفر صاحب ہیں جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیجیے بند کرنے سے پہلے, تو میں آپ کو فون بھی کر لوں گی. اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ بعد میں سنتے ہیں تو اس میں کچھ گڑبڑ نکلتی ہے, تو میں تب اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو فون بھی کروں گی. بہت شکریہ شریف صاحب. تو شوکت علی انجم آخری کالر سے, میرا مطلب ہے کہ ابھی کہانی سے پہلے آخری کالر شوکت علی انجم. جی شوکت صاحب السلام علیکم. شوکت صاحب میرا خیال ہے شوکت صاحب شاید لائن چھوڑ گئے. اچھا چلیے اسفر ہم دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں. میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ شوکت علی انجم سے ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ وہ بولے نہیں, لیکن ہم کہانی سن رہے ہیں.
میڈم
جی وعلیکم السلام, بول پڑے آپ.
دراصل یہ ہے مجھے جواہر صاحب کی کہانی سن کر بڑی خوش ہوئی. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ جس کو خود خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا.
درست.
تو یہ اگر ایسے مسائل میں الٹ کر اس کے باوجود محنت کریں تو ہمیشہ کامیاب و کامران ہوں گے, اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے گا, تو ہم سے جو ہو سکے ہم بھی ان کی مدد کریں گے.
آپ تو شوکت صاحب خود آپ کی پوری زندگی مثال ہے اس کی. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. اور کہانی میں جیسے کہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک کہانی ہم نے نشر کی تھی, فلک شیر ان کا نام تھا, ان کے خاندان میں 5 افراد نابینا تھے, اور لیا سے یہ کہانی انہوں نے ہمیں بھیجی تھی. اور شوکت اپنی نابینا ہونے کے باوجود فلک شیر جو تھے ایک آٹے کی مل میں کام کرتے تھے, ابھی کرتے ہوں گے, اور اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے تھے. ان کی ایک بڑی چھوٹی سی خواہش تھی, وہ کیا تھی جو وہ سنتے ہیں کہانی. یہ کہانی جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی پروگرام میں کہانی ایک بہت مشہور ہوتی ہے, یہ وہ کہانی ہے جو ہر ایک کے دل کو پسند ہے فلک شیر کی. تو لیجیے سنتے ہیں.
اور سلطان تو بہت جام رہے تھل لیا فلک شیر ڈلو. ہم جو ہے نا 9 بہن بھائی ہیں, 6 بہن بھائی آنکھوں سے محتاج ہیں. ہم غریب آدمی, ہماری کوئی جداد بھی نہیں ہے. میں چکی پہ کام کرتا ہوں, آٹے والی چکی پہ مزدوری کرتا ہوں. میری پوزیشن یہ ہے کہ میرے پھیپھڑے جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ والے ہیں نا, بھائی جان یہ تو ہوتا ہے کبھی سٹ لگ جاتی ہے, یہ تو ہوتا ہے نا. جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان سے پوچھے بھی کیسا, یہ جہاں میں کام کرتا ہوں نا تو کہیں جانا ہو تو دوسرا آدمی جہاں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. درد کی ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, بڑا اوکھا کام ہے. میرے واسطے مسئلہ یہ ہے, سروے ہوا تھا, سروے میں ہمارے نام اس وقت شناختی کارڈ مزدوروں والے نہیں بنے ہوئے تھے, وہ ہمارا کسی کا نام بھی نہیں آیا. بلا چیک بھی کریں رہ گئے کمپیوٹر تو انہیں کہ تھوڑا نام کون نہیں. بلا میں کو نمبر ملے اسلام آباد, میں اتنا فون کی تھی, انہیں کہا یار سارے کو گنجائش کوئی نہیں. ایسا علاقہ ہے نا وہ جس کی 50-60 لاکھ کی جداد ہے وہ بھی لے رہے ہیں. میرے بچے ہیں, 3 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں. میرا بڑا بیٹا جو ہے 15 سال کا ہے, وہ 8ویں پڑھ رہا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے وہ 12 سال کا ہے, وہ 5ویں پڑھ رہا ہے. ہماری دید جو ہے نا بہت کم ہے, یعنی کہ ہم لکھ پڑھ نہیں سکتے. تھوڑی بہت لیٹ سیٹ کا پتہ چل جاتا ہے, پہلے تو لگتا تھا اب کم لگتا ہے, اب میری دید کم ہو گیا ہے ریشے کی وجہ سے. والدین کی بینائی ٹھیک ہے, والدہ کی بھی ٹھیک ہے. نانا جو ہے نا وہ بینائی سے محروم تھا. ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں 10 روپے مان کے ملتے ہیں, ایک مان کے
40 کلو
کے.
اچھا
بجلی سے چلتی ہے, ہاں وہ تقریباً 8-10 من گھنٹے کے دے دیتی ہے. بس صاحب ہم جو ہے نا مانگتے نہیں ہیں, ہم شہر میں جائیں تو وہ کوئی کہتا ہے کوئی 2 روپے لے جا, 5 روپے لے جا, میں نہیں لیتا. جڑے مخیر حضرات ہیں نا جو حکومت کو لوتی نہیں کرتے, سر حق بن دے کیونکہ ہم مزدور بندے آئے ہیں. حقیقت ہے بھائی صاحب میرا تقریباً 70-80 ہزار روپے تھا مقروض آندے. 4 میل ہوتے سکول پڑھا, مجھے کو سائیکل بھی کوئی نہیں, میں کہ سائیکل بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے سالن نہیں ہوتا, بڑے بڑے مشکل سے بناتے ہیں. ہمارا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے.
تو فلک شیر صاحب کیا اب آپ کبھی اگر آپ سوچیں انسانیت ہو ایک آپ کے لیے کوئی کچھ ہو سکے ملک کے ایک شہری کی حیثیت سے, آپ کا کیا خواب ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے کوئی کر سکتا ہے؟
بس خواب یہ ہے کہ میرے جو ہمسیرہ ہیں, میری بیٹی ہے, جہیز کا انتظام ہو جائے, ہمارا اپنا کوئی مکان ہو. حقیقت افسوس ہے کہ میں اپنے بچے کو کس سالانہ روٹی دے سکتا. ہمارے علاقے میں گائے ہوتی ہے نا, گائے جس گھر میں گائے ہو اس گھر میں بڑی خوشحالی ہوتی ہے. کھانا کھانا ہو تو دودھ کے ساتھ، چلو کوئی مہمان آ ونجے اپنے بچے مقصد آسان نہ روٹی کھا سکے، جب سارے وڈے خواب کوئی نہیں.
تو سامعین یہ کہانی تھی فلک شیر صاحب کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب فلک شیر نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا، آپ نے جیسے سنا ہوگا کہ اگر آپ ایک پرفیکٹ کسی زندگی کا، ایک بہترین مکمل زندگی کا خواب دیکھیں تو وہ کیسی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کیسی زندگی جس میں میرے بچے روکھی روٹی کھانے کی جگہ اور دودھ میں ڈبو کے روٹی کھا سکیں. اس میں کہانی میں سب سے کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہم نے غلام عباس صاحب کو بلایا تھا جو کہ ان کا اسی جگہ سے تعلق ہے، انہی کے علاقے سے، اور وہ ان کا کالج ایک گروپ ہے کالجز کا، یونیورسٹی ہے، اور وہ سیاست سے بھی تعلق ہے ان کا، خاندان کا ان کے. انہوں نے فلک شیر صاحب کو نہ صرف یہ کہ ایک گائے خرید کے دی، بلکہ انہوں نے گائے کا ایک بچہ بھی ساتھ میں دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ نہ صرف گائے کے بچے کو پال کے بڑا کریں. اور پھر جب میں نے فلک شیر صاحب سے پوچھا کہ اب تو آپ خوش ہیں، تو وہ کہنے کہاں باجی خوش، ابھی تو قرضہ تو باقی ہے 70,000 کا. تو انہوں نے ان کو 70,000 بھی دے دیے، ان کا قرضہ بھی اتار دیا. تو ایسی اس لیے یہ کہانی جو ہے نا، یہ کہانی مجھے ان کی سادگی اور معصومیت کی وجہ سے جو فلک شیر صاحب کی تھی بہت اچھی لگتی ہے. اور دعا ہماری یہی ہے کہ سب لوگ اب ہنسی خوشی زندگیاں گزار رہے ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایک پاکستان میں اگر معذوری ہو اور کوئی آپ کا ایک مطلب مستقل سلسلہ نہ ہو تو آپ کی زندگی مشکل تو ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں. جی اسور، ہمارے ساتھ کون سے کالر ہیں سر؟ ذرا میں آپ، منور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر جی، منور صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم
جی، کہاں سے منور صاحب بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم میڈم، میں فرید کوٹا ڈسٹرکٹ کے تحصیل حویلی گاؤں خالی شمالی سے بات کر رہا ہوں.
جی جی، میری ایک درخواست ہے آپ سے، پہلے نہیں آپ کی بات میں سنتی ہوں، لیکن میں پہلے سننے والوں سے یہ کہہ دوں، جب آپ فون نمبر بھیجیں نا ساتھ اپنا شہر اور گاؤں یا جو بھی جگہ ہے لکھ دیا کریں، کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے. مجھے معلوم ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم اناؤنس کریں کہ کہاں سے فون کریں. جی جی منور صاحب پلیز، اب آپ بولیے کیا کہہ رہے ہیں.
یہ 2005 کی بات ہے کہ اس وقت ایک قیامت کی صغرا تھی آزاد کشمیر کے اندر.
جی.
تو تمام لوگوں نے بھی دیکھا، تو ہم نے بھی کام بھی کیا، لوگوں کے مختلف معاملات کو ہم نے شیئر بھی کیا، ہیلپ بھی ہوئی، کئی معاملات دیکھے. لیکن بذات خود جو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا، یہ غالباً آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، جب آزاد کشمیر پاکستان کے اندر شدید بارشیں ہوئی تھی، آپ کو پتہ بھی ہے.
بالکل بالکل.
تو اس سلسلے سے ایسا ہوا کہ میرا گھر میں ادھر یہاں شمالی ہے، تو وہاں بتاتے خود میں موجود تھا اپنے گھر کے اندر، میرے پیرنٹس بھی تھے.
جی.
تو اچانک ایک لینڈ سلائڈنگ ہوئی، مختلف نوعیت سے ہم نے بہت سارے واقعات بھی دیکھے، لیکن ایکچوئل وہ چیز جو ہمارے ساتھ ہوئی وہ میں نے کبھی تاریخ میں بھی نہیں پڑھی ہے، نہ ہی میں نے دیکھی ہے.
کیا ہوا؟
ایسی لینڈ سلائڈنگ ہوئی مکان کے اوپر، مکان مکمل طور پر ہمارا تباہ اور برباد ہوا. بذات خود ہم اس مکان میں موجود تھے، لیکن مکان اتنا تباہ و برباد ہوا کہ اس کی لکڑ اور کوئی سامان نہیں مل سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا.
بڑا خدا کا احسان ہوا. بالکل. تو آپ سب کے سب اندر تھے گھر کے جب مکان تباہ ہوا؟ منور صاحب آپ سب گھر کے اندر تھے اس وقت؟ سب لوگ گھر کے اندر موجود تھے اس وقت؟
جی جی ہم سب موجود تھے.
تو کیسے بچ نکلے پھر آپ لوگ؟
یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ اتنی شدید اور اتنے زیادہ بڑے پتھر تھے کہ وہ پہلے مطلب پتھر اور لینڈ سلائڈنگ آنے سے جو ہے نا ہم تھوڑے سے دائیں بائیں ہوئے. تو اچانک ایسا ہوا کہ 1-2 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کی بات ہے کہ ہم دائیں بائیں ہونے کے باوجود ہمارا واپس جب ہم پلٹ کر دیکھنے لگے تو ہمارا مکان وہاں پہ موجود نہیں تھا.
مگر ایک بات بتائیے، اتنی اچھی کہانی آپ کی ہے. نہیں آپ کی کہانی اتنی اچھی ہے یہ منور صاحب،
ایسا واقعہ ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا.
میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اتنی یہ زبردست کہانی تھی، آپ کو تو چاہیے تھا یہ کہانی آپ لکھ کے بھیجتے تفصیل سے، پورے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، بلکہ تصویر بھی ہمیں بھیجتے اگر پرانے مکان کی اور نئے مکان کی کوئی فوٹوز ہیں، بلکہ اب آپ بھیج دیجیے یہ کہانی میں ضرور نشر کروں گی آپ کی۔
ہمارے پاس تصویر اور ڈیکٹنگ ذرا موجود ہے اور میں نے کچھ سیو کی ہوئی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی شیئر کروں۔
کوشش نہیں کریں آپ، بالکل بس بھیج دیجیے سب چیزیں اور کہانی بھی لکھ کے بھیج دیجیے۔ اچھا ہمارے ساتھ حافظ محب علی کھوسو ہیں بوروڑا شریف دادو سے۔ جی محب السلام علیکم۔
باجی السلام علیکم،
کیسے ہیں محب آپ؟
اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں باجی؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں
ماشاء اللہ۔ پروگرام میں آپ کا پابندی سے سنتا ہوں، پھر کبھی کال کرتا ہوں کبھی کال نہیں کرتا ہوں، لیکن پروگرام پابندی سنتا ہوں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جو لوگوں کی اچھی اچھی کہانیاں اور ان کی مشکلات کا کچھ مطلب ازالہ کریں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح ضرور دے گی، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں آپ کو آپ کے لیے، اور بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور کبھی تکلیف دہ کہانیاں ہوتی ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کے پروگرامات سن رہے ہیں اور بہت اچھا لگے۔ خاص طور یہ جو کشمیر کی کہانی تھی، یہ جو بچی کی کہانی تھی، اس میں بہت ہمیں دکھ ہوا کہ اس کا مطلب آپ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پایا یا کیا ہوا،
مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اب ہو جاتا اگر اب یہ مل جائیں گی نا ہمیں، اور انشاءاللہ مل جائیں گی۔
نہیں نہیں آپ نے تو آپ نے بالکل دل سے کوشش کی، دل سے کوشش کی ہے بالکل، اور اللہ تعالیٰ آپ اور بھی ہمت دے اور بھی جذبہ تو ہے لیکن ہمت دے اور وہ ایسے ذرائع نکلے جو لوگوں کے مطلب کام آئے۔
اچھا محب ایک بچی ہے، اس بچی کا تعلق آپ ہی کے صوبے سے سندھ سے کراچی سے، اور اس بچی کا نام ہے مائرا جنید۔ آپ سب نے اس بچی کی کہانی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کو ایک جینیٹک ڈیزیز ہے ماریا کو، اور ماریا کے بہت ہی باہمت والدین ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں جنید جو ہیں، ینگ کپل ہے جن کی بچی ہے، انہوں نے پچھلے ہفتے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، ان کے جو ڈیڈی ہیں انہوں نے سنائی کہانی۔ یہ لوگ بڑی مشکل سے انہوں نے بچی کے لیے فنڈ ریزنگ کی، کیا کیا کیا، لیکن کسی طرح سے یہ یہاں پہنچ گئے ہمارے امریکہ، کیونکہ اس بچی کا علاج کہیں ممکن ہی نہیں تھا، اور یہ بالکل ان والدین نے اپنی ہمت سے کیا ہے۔ اب ماریا جو ہیں ان کو انتظار ہے، کیونکہ ان کی جو ان کی کڈنیز ڈیمیج ہو گئی ہیں، ایک کڈنی ڈیمیج ہو گئی اور اس لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیشہ مجھے بڑی محبت سے دعا مانگتے ہیں سب کے لیے، میں آپ سب سے کہوں گی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ لوگ ماریا کے لیے دعا کیجیے کہ ماریا اتنی پیاری بچی ہے، اس کی کہانی آپ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے سنیں گے، لیکن آپ ضرور اس بچی کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ بچی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو
جائے۔ ان شاء اللہ ضرور دعا کریں گے، اور سب سے اپیل کریں گے کہ وہ بھی دعا کریں ان کے لیے، دعا کریں ان کو صحت دے اور ان کی مطلب سیٹ ہو جائے
بالکل، اور ان کو یہ بھی کہ ان کی جو فنڈنگ تھوڑی سی انہیں چاہیے وہ فنڈنگ ان کی ہو جائے۔ تو بہت شکریہ محب، مجھے امید ہے کہ آپ،
بڑی مہربانی بڑی مہربانی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، کیونکہ اتنے بہترین مطلب جو مطلب لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے جو آپ پروگرام نشر کر رہے ہیں، آپ سب کو اس کا اللہ تعالیٰ سے
بہت شکریہ۔ بالکل یہ ایک ٹیم پوری ہماری ہے جس میں سے ایک ہمارے آپ کا فون بھی انہوں نے لیا ہے، اسفر امام جو ہیں۔ اچھا
ظاہر ہے وہ میں مقبل ٹیم اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ
جی
مقبل
جی بالکل
ٹیم، کیونکہ آپ بھی ہیں بالکل، ظاہر ہے اور بھی مطلب لوگ ہیں آپ کے جو بالا حکام ہیں وہ بھی ہیں، بالکل سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔
بہت شکریہ۔ اور کچھ میسیجز ہمیں ملے ہیں فیس بک پر، شانی چودھری ہیں اور غلام انور چھاچو ہیں، ایک دو لوگ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں، لیکن پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک کہانی، لیکن چلیے ایک حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کہاں سے اسور ہیں حافظ صاحب کا جو فون آیا ہے ہمارے پاس وادی نیلم سے؟ جی السلام علیکم حافظ صاحب۔
جی وعلیکم السلام باجی، خیریت ہے؟
جی ٹھیک ٹھاک۔ پورا نام کیا ہے آپ کا؟
جی میرا نام حافظ محمد اویس فاروقی۔
آپ تو پہلے بھی پروگرام میں آپ سے بات ہو چکی ہے نا؟
جی ایک مرتبہ پہلے بھی، دو مرتبہ تقریباً بات ہوئی ہے، میں معذور نبینہ حافظ۔
جی ہاں جی ہاں مجھے یاد ہے آپ نے بات کی تھی، جی فرمائیے۔
میں نے آپ کو اپنے دو بھائی کا، ایک بھائی کا بھی بتایا تھا وہ بھی نبینہ ہیں،
جی،
اور ایک ہمشیرہ کا بتایا تھا وہ بھی نبینہ ہیں،
جی،
تو آج پھر مجھے شوق ہوئی میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ اتنے اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں ہمارے لیے۔
مگر مجھے آپ نے یہ کیا کہا کہ میرے پروگرام ہے، یہ تو آپ لوگوں کا پروگرام ہے، اور آپ کے تو ہمیشہ آپ ہی کے دم سے رونق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے پروگرام میں بہت ٹیلی فون لیتے ہیں، اور اسی لیے لیتے ہیں کہ میری کہانی جو ہے نا آپ سب کی کہانیوں کا پروگرام ہے۔ کچھ لوگ تو پروگرام میں ہی کہانی سنا دیتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ لکھ کے بھیجیے کہانی تاکہ اور اچھی طرح سنائیں۔ بہت آپ کا شکریہ حافظ صاحب۔ اور
میری تو روزانہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کی پروگرام میں جو ہے ایسا لوں، روزانہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن چلو کسی وقت جو ہے آپ سے بات ہو جاتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے
جی. مجھے ہمیں
اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے.
بہت شکریہ اور خدا حافظ میری طرف سے.
اور ہمیں آپ نے ہمیں یاد
جی. اچھا ڈیرہ غازی خان سے کچھ امیس بزدار بلوچ نے کئی میسیجز بھیجے ہیں, تعریف کی ہے, فون نمبر بھیجا ہے, ہم آپ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب پہلے ہم کہانی سنتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑی اچھی سی کہانی ہے فرزانہ اعجاز کی. یہ تھوڑی مختلف کہانی ہے, انہوں نے یاد کیا ہے اپنے ماضی کو. تو یہ کہانی سنتے ہیں پھر ہم اور ٹیلی فون لیں گے.
ہمارا نام فرزانہ اعجاز ہے اور ہم مسقط عمان میں رہ رہے ہیں. یہ کہانی ہے ہماری انمول گھڑی. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ چپکے چپکے صرف اپنے آپ سے باتیں کریں, وہ باتیں جو دل کے نہا خانوں میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئی ہیں, وہ باتیں جن کو بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے, اور وہ باتیں جن کی یاد آج بھی دل میں روشنی پھیلا دیتی ہے اور دماغ میں جگنوں کی طرح جگمگ جگمگ کر کے زندگی کی اندھیری راتوں میں اجالا بکھیرنے لگتی ہیں. ہمارے زندگی کا سب سے معتبر اور معزز واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم سالانہ چھٹیوں میں مسقط سے لکھنؤ گئے ہوئے تھے. لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن کو اپنا ایک مضمون بھیج چکے تھے, ریکارڈنگ کے لیے جانا تھا. ابو کے گھر میں بے فکری سے چھٹیاں گزار رہے تھے, بے وقت سوتے بے وقت اٹھتے اور بس چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ باتوں میں مصروف, بلا بار کھینچی کھینچی ہنسا کرتے تھے. اس وقت زندگی کی ساری تلخیاں کہیں دور چلی جاتی تھیں, ہم ننی منی بچی بن جاتے تھے. ایک روز ابو نے کہا کل مجھے ریڈیو اسٹیشن جانا ہے. ہم نے کہا میاں ہم بھی چلیں گے. ابو مسکرانے لگے, نہیں بھائی ابھی میں اکیلے جا سکتا ہوں. ہم نے کہا ہمیں ادھر کچھ کام بھی ہے. یہ تو ہمت نہیں ہوئی کہ کہتے ہماری بھی ریکارڈنگ ہے. اچھا تب تو آپ ساتھ چلیے, ابو نے کہا. دوسرے روز ہم ابو کے ساتھ گھر سے نکلے. ابو وکٹوریا اسٹریٹ کے بجائے چوک بازار کی طرف جانے کے لیے مڑ گئے. ہم نے کہا میاں سڑک ادھر ہے. ابو نے کہا گول دروازے سے چلتے ہیں, وہاں سے ٹیمپو میں حضرت گنج جا کر رکشہ لے کر ریڈیو اسٹیشن چلیں گے, سستا پڑے گا. گرمی بہت ہو رہی تھی, ہم نے مشورہ دیا کہ رکشے سے سیدھے چلتے ہیں, رکشہ روکے رکھیں گے آسانی ہوگی. ابو مسکرائے کہنے لگے آپ شیخہ ہیں, عرب سے آئی ہیں, مگر میں تو ریٹائرڈ آدمی ہوں, رکشے کا کرایہ کہاں سے دوں گا. ہم نے کہا نہیں دو لوگ ٹیمپو سے جائیں گے برابر ہی پڑے گا. اب یہ تو ہمت نہیں تھی کہ کہتے کہ کرایہ ہم دے دیں گے, یہ بھی معلوم تھا کہ میاں مذاق کر رہے ہیں. بہرحال ہم لوگ وکٹوریا اسٹریٹ سے رکشہ لے کر روانہ ہوئے. حسب عادت آگے جا کر ابو نے حضرت شامینہ صاحب کا فاتحہ پڑھا اور پھر تمام راستے کسی کرنٹ ٹاپک پر بات کرتے ہوئے منزل پر پہنچ گئے. میاں کی عادت تھی ایسے ہی ہم سب بچوں سے راستے بھر باتیں کرتے رہتے تھے اور ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا تھا. یہ وقت ہم سب کے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا تھا. اس روز برسوں بعد ہم ابو کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے اور ابو کی تمام تر توجہ ہماری طرف تھی. ہماری زندگی کا یہ آخری سفر تھا جو ہم نے ابو کے ساتھ اکیلے کیا. ہم ابو کے ساتھ پہلے بھی کئی بار ریڈیو اسٹیشن آ چکے تھے جب ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. گرمی بہت شدید تھی, ابو نے رکشے والے نند کور کو کچھ پیسے دیے کہ جا کر کوئی ٹھنڈی چیز پی آئے. گیٹ پر ایک معمر صاحب دوڑ کر ابو سے ملے, کہنے لگے انصاری صاحب آپ نے ہم کو پہچانا نہیں. ابو نے ذرا غور سے دیکھا پھر پہچان گئے. وہ صاحب اور ابو دونوں بہت بدل چکے تھے. ابو کی لمبی سی سفید داڑھی, آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ, ہاتھ میں چھڑی, دونوں وہیں گیٹ پر بغل گیر ہو گئے. اسلحہ بردار گیٹ کیپر راہگیر حیرت سے دیکھ رہے تھے. ابو نے بتایا کہ وہ صاحب ابو کے جد و جہد آزادی کے ساتھی تھے, ترقی پسند تحریک کے شروع زمانے میں بھی ابو کے ساتھ تھے, غیر مسلم تھے. عمارت اب بہت بدل چکی تھی. ہم لوگ زینا چڑھ کر اردو سیکشن میں آئے جہاں اما چکبر صاحبہ, شفاعت علی صاحب اور بھی کئی لوگ تھے. شفاعت صاحب ہمیں دیکھ کر مسکرائے, کہنے لگے آپ کی بھی ریکارڈنگ کرنا ہے, آج ہی نہ کر لیں. تب ابو چوکے, کہنے لگے اچھا یہ بات تھی. پھر ابو اما صاحبہ سے پریم چند کے بارے میں باتیں کرنے لگے, ابھی ریکارڈنگ میں دیر تھی. ہم سب نیچے ریکارڈنگ روم میں آئے, پہلے ابو کی ریکارڈنگ ہوئی, ہم باہر بیٹھے رہے. پھر جیسے ہی ریکارڈنگ ختم ہوئی ابو کے روم کی لال بتی بند ہوئی وہ باہر آئے اور ہم اندر گئے. ہمارا دل مسرت سے کانپ رہا تھا. ہماری زندگی کی سب سے انمول گھڑی ابو کے بعد ہماری ریکارڈنگ. حالانکہ ہم ابو کے خاک کے پا بھی نہیں, مگر ہمارا دل اس اعزاز پر نازاں ٹھور بلیوں اچھل رہا تھا. یقیناً ابو بھی خوش ہوں گے.
تو فرزانہ کیوں اتنی اہم کیوں تھی آپ کے لیے یہ بات؟
اصل میں ہمارے ابو جو تھے وہ مفتی محمد رضا انصاری صاحب, یہ بہت ہی پروگریسو تھے اور جنگ آزادی میں بھی بہت حصہ لیا تھا. ہمارے یہاں سب لوگ جیل جا چکے تھے. مولانا عبدالباری صاحب, ہمارے والد, ہمارے والد کے والد مولوی سخاوت اللہ صاحب, اور جو یہ بنی تھی مسلم لیگ بنی تھی اس میں بھی سب شامل رہتے. گاندھی جی ٹھہرتے تھے آ کے مولانا عبدالباری صاحب کے یہاں. فرنگی محل ہمارا گھر ہے اور وہاں چاروں طرف اسی طریقے کے لوگ تھے, یا تو عالم لوگ تھے یا بہت پروگریسو تھے جو اس زمانے میں ترقی پسند بھی ہو گئے تھے, اور کچھ جو تھے وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے. ابو منزل کے ایڈیٹر تھے. ہمارے گھر سے منزل میگزین نکلتا تھا, تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر بہت ہم قریب محسوس کرتے تھے. ابو سے ڈرتے بھی بہت تھے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا زیادہ, لکھتے پڑھتے رہتے تھے. لیکن جب بھی ہم لوگوں کو موقع ملتا تھا ابو کے, سمجھ لیجیے ابو آئیڈیل تھے ہم لوگ.
تو سامعین یہ فرزانہ کی کہانی تھی. جب انہوں نے گانے سنائی تھی مسقط میں تھیں, پھر یہ لکھنؤ چلی گئیں جو ان کا دل اور روح جہاں پہ ہے لکھنؤ میں, اور جس کا ذکر بھی یہ کر رہی تھی, اور آج کل ہی شکاگو میں ہے. تو ہم کوشش کریں گے فرزانہ سے کہیں کہ کوئی اور کہانی سنائے. فرزانہ جو ہے ان کا تعلق فرنگی محل سے ہے بہت گہرا, اور یہ بڑی ان کی یادیں ہیں, اور وہ ہسٹوریکل جو ہیں چیزیں ان کو یاد ہیں, بڑی تاریخی قسم کی شخصیات اور تاریخی لوگوں کی یہ بات کرتی ہیں. تو فرزانہ اجاز سے ہم ضرور بات کریں گے. سامعین کو ہم یاد دلا دیں کہ ہمارے یہ پروگرام فیس بک پر ہے, اور آپ چاہیں تو فیس بک پر اپنا کوئی پیغام بھیج کر ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوٹ لدہ سے حاجی محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی حاجی صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی کیسے ہیں؟ پورا نام کیا آپ کا؟
حاجی محمد فاضل کوٹ لدہ.
جی 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 خوش آمدید. جی فرمائیے.
دو پہلے دو کہانیاں جو دو کہانیاں میری نشر ہو چکی ہیں نا.
جی جی
ہاں, تو ایک آپ کے پاس ہے.
اچھا, آپ کی حج کی والی کہانی تھی نا, آپ کی حج پہ جو آپ گئے تھے. بالکل مجھے یاد ہے آپ کی بڑی پیاری کہانیاں لکھتے ہیں, اور لیکن تصویریں بھیجیے بہت ساری, نئی پرانی تصویریں نہیں چلیں گی. آپ اپنی بیٹی سے کہیے بہت سی نئی تصویریں.
آپ نے بہت اچھی تصویریں پرانی ہمیں دکھائی.
ہاں, تو وہ ہم نے مکہ مکرمہ کی پرانی تصویریں نکالی تھی ہسٹوریکل. بالکل آپ, کیونکہ آپ نے بھی تو حج کتنے سال پہلے کیا تھا پہلا حج آپ نے؟
1973 میں.
اچھا اچھا اچھا, چلیے بہت شکریہ لدا صاحب. آپ کے بھیجیے گا کہانی اپنی ہمیں, اور کہانی اور تصویریں. اور رانا طارق محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ گجراوالہ سے. جی رانا صاحب, رانا طارق محمود, طارق محمود صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. میں ایک نام پڑھ دوں, رحمان خان آفریدی نے.
میری طرف سے حاجی محمد فاضل صاحب کو بہت بہت سلام.
اچھا چلیے, وہ سن رہے ہیں پروگرام.
جی جی, میں نشہرہ پھر جو حاجی صاحب ہیں نا ان کے نزدیک ہی میں بول رہا ہوں, نشہرہ ورکا سے.
اچھا اچھا زبردست, چلیے ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا.
حاجی صاحب کی پہلی کہانی نشر ہوئی تھی نا جی,
تب بھی آپ نے فون کیا تھا.
بیٹے ہیں نا جو حاجی صاحب کے بیٹے, وہ محمد آصف, وہ میرے بڑے دوست ہیں.
اچھا زبردست,
نشہرہ ورکا سے.
چلیے بہت شکریہ, اور ہم ایک کالر کال لے لیں. محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لے لیں صدیق صاحب کو. جی صدیق صاحب السلام علیکم.
جی محترمہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. جی جی صدیق صاحب,
یہ جو محترمہ نے آخری کہانی سنائی اس میں ان کے,
ہیلو سوری صدیق صاحب آپ کا فون کٹ گیا, شاید آپ ان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے جنہوں نے کہانی سنائی تھی. تو ان کا نام فرزانہ اعجاز ہے, اور جس کا میں نے بتایا فرنگی محل سے ان کا تعلق ہے. بڑی علم دوست قسم کا خاندان ہے ان کا. خود فرزانہ بھی لکھنے لکھانے کے بہت شوقین ہیں, اور کہانیاں بھی لکھتی ہیں, نظمیں بھی لکھتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہمیں منتخب بھیجتی رہتی ہیں. تو نعمان منیر صاحب, بڑی کوشش کی ہم نے آپ کا فون ملانے کی, آپ نے بہت پیار سے ہمیں میسج بھیجا تھا. اور اسی طرح ہمیں رحمان خان آفریدی صاحب نے لکھا تھا کہ آئی لو اردو وی او اے, ہمیں بھی اپنے سب سامعین سے بہت محبت ہے اور اسی طرح ہمیں فون کرتے رہیے، خط لکھتے رہیے۔ تو سامعین، لیکن اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آئندہ ہفتے جمعرات کے دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب بھی کہانیاں ہمیں بھیجیں اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر اسفر امام تھے، میں ہوں آپ کی میزبان شینا عزیز، اور ہاں ایک اور ہماری ساتھی سادیہ اسد پردے کے پیچھے یعنی فیس بک پر آپ کے ساتھ تھی۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔